इस सिलसिले में हमने बताया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ऐसी हया अता फरमाई थी कि जैसी कुंवारी लड़कियों को होती है उससे भी कहीं ज़्यादा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हया अल्लाह ने अता फरमाई थी। कोई चीज़ आपको नापसंद होती थी, वकान इदा करी है शै अन फफी वजही ही, तो हया की वजह से कितनी मरतबा आप कह नहीं पाते थे, लेकिन आपके चेहरे अनवर से समझ जाया करते थे लोग कि आपको ये चीज़ पसंद नहीं है। हुजूर से पहले जितने अम्बिया अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं उन सब की तालीमात में ये तालीम भी एक अहम तालीम थी, इदा फातक अल हया फ़फ़अल मा शीत, कि अगर तुमसे हया रुख्सत हो गई तो जो चाहे करो। मतलब हया रखनी चाहिए, हया ख़त्म हो जाती है तो इंसान नामुनासिब कामों में लग जाता है। ऐसा वस्फ है कि जब तक ये वस्फ और ये सिफत इंसान में है तो बेशुमार बुराइयों से बचता है। लोग क्या कहेंगे, किसी ने देख लिया तो क्या होगा, लोगों के सामने मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा, यह हया की बुनियाद पर होता है। इस कदर हया थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कि अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ जब आप मिलते थे तो अपनी अज़वाज मुतहरात को पूरे तौर पर बरहाना नहीं करते थे, न खुद होते थे उनके सामने। हज़रत आयशा सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि हुज़ूर जब हमसे मुलाकात करते थे शरई मुलाकात तो पूरे तौर पर चादर से ढक लिया करते थे और कहते थे ज़रा अदब से रहो अदब से रहो। हज़रत आयशा ख़ुद फरमाती हैं कि हया और तसत्तुर की वजह से ना तो कभी मैंने आपकी महल शर्म को देखा ना आपने देखा। शरई एतबार से बीवी को इजाज़त है कि शोहर के महल सतर को देख सकती है और शोहर को भी इजाज़त है, हराम और नाजायज़ नहीं है, एक दूसरे के बदन को देखा जा सकता है, लेकिन अदब यह है कि आदमी इससे भी बचे, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे बचते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा किस कदर करीबी आपके हैं, ज़ौजाए मुतहरा बेहद करीब, वो खुद फरमाती हैं इस कदर हया थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। अब जो ये बाब आया है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सींगी पछने लगाने का जिक्र है। हुज़ूर ने मुख्तलिफ मौक़ों पर सींगी लगवाए, ये पछने लगवाए हैं, हजामा करवाया है। पहले इसका तरीक़ा ज़रा दूसरा होता था, ज़रा सा खोल के सींगी लगाते थे और उसको मुंह से चूसते थे तो खून जो है जो ऊपर रहता था फासिद खून वो निकल जाता था, उस सींग में भर जाता था, कभी कभी वो उसके मुंह में भी आ जाता था खींचने वाले के, और फिर उसको डाल दिया करते थे। अब इसकी नई शक्ल आई है, लेटेस्ट शक्ल आई है कि ज़रा ज़रा सा गोद देते हैं और फिर वहाँ पर पंपिंग करते हैं, तो वो भी खून खींचने की शक्ल है कि उससे वो पंप के ज़रिए से वो फिर खून ऊपर को जो फास्ट खून है वो खींच जाता है। ये इलाज की एक शक्ल है। حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے علاج بدن اور دوا کا استعمال کرنا بھی ہے، اور علاج کرنا توکل کے منافی نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر متوکل کون ہوگا؟ آپ سے بڑا توکل کرنے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کروایا ہے، اور مختلف موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بھی بتائی ہے. مختلف موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کی ترغیب دی ہے. مثال کے طور پر مدینے میں ایک صحابی ہیں، بڑے صحابی، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ ان کو دل کا دورہ پڑا ہے. ابھی حضور کو کسی نے بتایا نہیں تھا، لیکن یہ اتنا پتہ چلا کہ ابھی طبیعت خراب ہوئی ہے. حضور گھر تشریف لائے. آپ کی عادت مبارک آتی، جب کسی کے بارے میں معلوم ہوتا کہ وہ بیمار ہیں تو عیادت کے لیے تشریف لاتے تھے. ہم نے اس سنت کو چھوڑ دیا ہے. اگر کسی کے پاس ملنے جاتے بھی ہیں تو اس رکھ رکھاؤ کی بنیاد پر، بھائی نہیں گئی تو وہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے. سنت کی نیت سے جاؤ، فضیلت حاصل کرنے کی نیت سے جاؤ. حضور نے فرمایا اگر کوئی صبح کو کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، شام کو عیادت کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے، عیادت کرنے والے کے لیے دعا فرماتے. کتنی بڑی فضیلت ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مطہرہ تھی، جب آپ کو علم ہوتا کہ کوئی بیمار ہے مدینے میں کسی بھی کونے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے اور مریض کی عیادت فرماتے تھے. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ نے سنا، انہ مریض، کہ وہ بیمار ہیں. فعادہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عیادت فرمائی. آپ نے تجویز کیا، دیکھا، دیکھ کر فرمایا کہ ان کو تو دل کا دورہ پڑا ہے. اور پھر حضور نے فرمایا دیکھو حارث ابن کلدہ ایک حکیم ہے، وہ ماہر حکیم ہے، ان کے پاس لے جاؤ اور ان کو دکھاؤ. اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ عجوہ کھجور کی گٹھلی کوٹ کر ان کو کھلائی جائے، اس کا صفوف بنا کر کھلایا جائے، دل کے مریضوں کے لیے مفید ہے. یہاں پر غور کرنے کی ایک بات یہ ہے کہ حضور نے علاج بتایا بھی، لیکن ساتھ ساتھ میں حضور نے یہ فرمایا کہ فلاں حکیم ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، وہ ماہر ڈاکٹر ہے. حضور نے ترغیب دی ہے، لہذا ہمیں بھی اپنے علاج کے سلسلے میں ماہر ڈاکٹروں کی ہی تلاش کرنی چاہیے. یہ جو ہم میں سے بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کچھ طبیعت خراب ہوئی، میڈیکل اسٹور پہ جا کر ہم نے دوا لے لی، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے. اس میں کبھی لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. ہمارے سامنے کئی ایسے واقعات ہیں کہ لوگ ایسے ہی کرتے تھے، میڈیکل والے سے جا کر دوا لے لی. اب اس کو صرف اتنا پتا ہے کہ یہ دوا ہے، اس کا نام یہ ہے، لیکن یہ دوا کس مرض میں، کتنی، کس مزاج کے لیے، کیسے دی جائے گی، وہ اس کو پتا نہیں ہے، وہ ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے. اس نے اٹھا کر دوائیں دے دی اور ہم نے ان کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا. آپ کے سامنے بھی شاید بہت سے ایسے واقعات ہوں، لیکن میرے سامنے تو ہوئے ہیں ایسے واقعات. اس بنیاد پر ہی انتقال ہو گیا. بہانہ ہوتا ہے کوئی بھی، مرضی تو اللہ کی ہوتی ہے ہر جگہ. تو یہ طریقہ مناسب نہیں ہے کہ میڈیکل میں چلے گئے اور بول دے بس یہ ہے، میں دوا دے دو. بھائی جو ڈاکٹر ہے ان کے پاس جانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو اگرچہ علاج بتا دیا لیکن پھر بھی یہ فرمایا دیکھو وہ فلاں حکیم ہے, وہ ماہر حکیم ہے, اس کے پاس لے کر جاؤ انہیں. کتنی بڑی ہدایت ہے امت کے لیے, کتنی بڑی تعلیم ہے امت کے لیے. اور ایک بات یہ بتا دی کہ دوا بھی کرانی چاہیے, علاج بھی کرانا چاہیے. علاج کرانا سنت ہے, دوا کا اختیار کرنا سنت ہے, لیکن دوا پر بھروسہ کرنا غلط ہے. علاج کرنا کیا ہے؟ سنت. دوا استعمال کرنا کیا ہے؟ سنت. لیکن اس دوا پر اعتماد کرنا, توکل کرنا, بھروسہ کرنا کہ شفا اسی میں ہے, یہ غلط ہے. اگر کوئی آدمی دوا کھاتا ہے اور اس نیت سے کھاتا ہے کہ اس دوا کے اندر بس اثر ہے, یہی کامل شفا اسی میں ہے, تو پھر اس دوا کا کھانا درست ہی نہیں ہے. کسی آدمی کو کسی ڈاکٹر کے پاس کہ یہاں یہ اعتقاد ہو گیا کہ اس ڈاکٹر کے پاس شفا ہے, شفا تو اللہ دیتے ہیں, بس شفا اسی سے ملتی ہے, پورا اعتماد جو اللہ پہ ہونا چاہیے وہ اس پر ہو گیا, تو غلط ہے. اس لیے ایک بزرگ تھے, وہ فرمایا کرتے تھے میں تو اپنے مریدین کو یہ کہتا ہوں زیادہ بڑے ڈاکٹروں کے چکروں میں مت رہو, جو تمہارے آس پاس میں ڈاکٹر ہیں وہاں بھی چلے جایا کرو, کیونکہ اس میں کم از کم اللہ کی طرف توجہ تو رہتی ہے. ان کا اپنا نظریہ تھا حضرت کا, وہ اس بنیاد پر نظریہ تھا, اس بنیاد پر. لیکن ہمیں کیا ہے, ماہر ڈاکٹروں کو تلاش کرنا ہے, لیکن نظریہ اپنا یہ بنانا ہے کہ شفا دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے, الشافی ہو اللہ, اور کوئی نہیں ہے, اللہ ہی شفا دیتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھو میرے دوستو, جب بیماریاں آنے لگیں تو اس کی علاج کی ایک ترتیب ہے. پہلی ترتیب یا ترتیب میں پہلا حصہ یہ ہے کہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرو, دعا کرنا شروع کر دو, اللہ کے سامنے بندگی کا, عبدیت کا اظہار, اے میرے اللہ میں کمزور ہوں, اللہم انی ضعیف فقوینی, اے اللہ میں بڑا کمزور ہوں, اللہ بڑا ناتواں ہوں, اللہ آپ مجھے شفا دے دیجئے, طاقت دے دیجئے, قوت دے دیجئے. اللہ کے سامنے جو کچھ کہنا اللہ سے کہو, بندگی کا اظہار ہونا چاہیے, عاجزی کا اظہار ہونا چاہیے. دوسرے نمبر پر صدقہ. حدیث پاک میں آتا ہے یہ صدقہ جو ہے بیماریوں کو ٹالتا ہے. الصدقہ لا تخطفها البلاء, صدقہ ایسی چیز ہے کہ بلا اس پر پھاند کر نہیں جا سکتی, حائل ہو جاتا ہے صدقہ. تو دوسرے نمبر پر صدقہ فوراً دو, نکالو. ایک بزرگ تھے, بزرگ کا ایک بڑے نواب صاحب تھے, اور ہمارے بزرگوں میں سے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے. ان کا ایک عجیب طریقہ تھا کہ جب وہ بیمار ہوتے تھے تو حکیم کو لاتے تھے اور یہ کہتے تھے بھائی نسخہ لکھو, اور خوب مہنگے سے مہنگا نسخہ لکھو. جانتے ہو حکیمی دوا آج بھی مہنگی ہوتی ہے, یونانی دوا ہے, اس میں فقیری نسخے بھی ہوتے ہیں اور شاہی نسخے بھی ہوتے ہیں. 10 روپے کی بھی دوا مل جاتی ہے اس میں, اور 1,00,000 روپے تک کی بھی دوا ہوتی ہے, ایسے نسخے ہوتے ہیں. سونے اور زمرد اور موتیوں کو جلا جلا کر کشتے بنائے جاتے ہیں اس کے اندر, بڑے بڑے مہنگے نسخے ہوتے ہیں, ہم آپ سوچ بھی نہیں سکتے کبھی, ایسے بھی ہوتے ہیں جو لکھے ہوئے کتابوں میں, اور پہلے بادشاہ نواب لوگ حکیم لوگ استعمال کرتے تھے ان کو. تو وہ حکیم کو بلاتے تھے نواب صاحب, کہتے تھے بھائی نسخہ لکھو مجھے, یہ بیماری آئی ہے, اور خوب مہنگا نسخہ لکھو جتنا ہو سکتا ہے. وہ نسخہ لکھواتے تھے اور بازار میں آدمی کو بیچتے تھے بھائی دیکھو اس کی قیمت لگاؤ کتنی ہے. بازار سے پتہ لگ جاتا تھا کہ اس نسخے کی قیمت اتنی ہے تو وہ پرچی اٹھا کر رکھ لیا کرتے تھے، اتنے پیسے صدقہ کر دیا کرتے تھے، اور اللہ کی ذات پر ایسا یقین تھا کہ اللہ پاک اسی صدقے کی برکت سے ان کی بیماری ختم کر دیا کرتا تھا. حالانکہ نواب تھے وہ، بڑے مالدار تھے، لیکن اللہ کی ذات عالی پر یقین کی بات ہے کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا صدقے سے بلائے ٹلتی ہے، تو ان کا یقین تھا کہ اس سے بلا ٹلے گی، بیماری ختم ہوگی اس سے. تو علاج کے سلسلے میں جو ترتیب ہے اس کا دوسرا حصہ یہ ہے، صدقات کے ذریعے سے علاج کرو. تیسرا، اب ماہر ڈاکٹروں کو تلاش کرو، ان کے پاس جاؤ. بیماری جب آ جائے تو بہت زیادہ واویلا نہیں مچانا چاہیے. ہم بڑے کمزور ہیں، اصل میں ہم سے بھی یہ ہو جاتا ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے. آج ہی میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ اگر اللہ پاک کسی بندے کو کوئی بیماری دیں اور وہ اس کا شور نہ مچائے، واویلے نہ مچائے، لوگوں سے کہتا نہ پھرے، بس اللہ ہی سے کہے، اپنا مناسب علاج کراتا رہے، اللہ پاک پھر اس کو بڑے بڑے انعامات سے نوازتے ہیں، دنیا کے اندر بھی نوازتے ہیں، آخرت میں بھی نوازیں گے. شکوہ اور شکایت اللہ کو پسند نہیں ہے. رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا ایک خاتون، اللہ والی ایک بزرگ خاتون گزری ہے، بہت اللہ والی تھی، ایسی اللہ والی بزرگا تھی ہیں کہ وقت کے جو بڑے بڑے اولیاء تھے، حسن بصری رحمت اللہ علیہ، ان کے شاگرد، وہ بھی ان کے پاس جا کر ان سے استفادہ کیا کرتے تھے، ایسی بڑے اللہ والی تھی حضرت رابعہ بصریہ. اللہ نے کشف و کرامت سے بھی ان کو بہت نوازا تھا، مگر کشف و کرامت کے تعلق سے ان کا ایک مقولہ سنیے آپ. ایک دفعہ ایک بزرگ کو دیکھا، غالباً حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، سمندر کے کنارے پہ پانی پہ مسلح بچھا کر نماز پڑھ رہے ہیں. یہ گزرتی بھی جا رہی تھی، انہوں نے ہوا پہ مسلح بچھا دیا اور اس پہ نماز پڑھ لی. نماز سے فارغ ہو کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، حسن پانی میں تو مچھلی بھی تیرتی ہیں، ڈوبتی نہیں ہے، اور ہواؤں میں مکھی بھی پھرتی ہیں، گرتی نہیں ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال اصل یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی مل جائے، یہ اصل کمال ہے. اتباع شریعت اصل کمال ہے، شریعت پر چلنا اور کامل طور پر چلنا، یہ ہے اصل کمال. یہ کمال نہیں ہے کہ انسان ہواؤں میں اڑنے لگے. بہت سارے غیر مسلموں کو بھی آپ جو مسلمان نہیں ہیں آپ دیکھ لیں گے کہ ان کے پاس بھی ایسی چیزیں ہیں جو خرق عادت کے طور پر نظر آ جاتی ہیں، یعنی عام طور پر انسانوں سے ہوتی نہیں ہے لیکن ہو جاتی ہیں ان سے بھی. کمال نہیں ہے، کمال جو ہے وہ اصل، وہ اتباع شریعت ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہی ایک شخص 10 سال تک رہے، 10 سال تک. بعد میں وہ جانے لگے، حضرت میں جاتا ہوں، اجازت دیجئے. کیوں جاتے اور رہو؟ حضرت جو چیز میں دیکھنا چاہتا تھا وہ تو مجھے دیکھی نہیں آپ کے یہاں. ارے بھائی کیا چیز دیکھنا چاہتے تھے؟ حضرت میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ، سنا تھا آپ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، بڑی بڑی کرامتیں آپ کے یہاں ہوں گی، خرق عادت چیزیں آپ کے یہاں ہوں گی، وہ تو مجھے کچھ نظر نہیں آیا. حضرت نے فرمایا، اللہ کے بندے یہ بتا، ان 10 سالوں میں کوئی کام سنت کے خلاف، شریعت کے خلاف دیکھا ہے؟ کہا وہ تو نہیں دیکھا. پھر اس سے بڑی کوئی کرامت ہو ہی نہیں سکتی، اس سے بڑی کوئی کرامت ہو ہی نہیں سکتی. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ، اگر کسی کو یہ دیکھنا ہوتا کہ حضور کیا کیسے رہتے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسے کھاتے، کیسے پیتے، ان کی زندگی کیسی. تو لوگ کہتے تھے رشید احمد گنگوہی کو جا کر دیکھ لو، حضور معلوم ہو جائے گا حضور کیسے رہتے تھے، کیسے چلتے تھے، حضور کیا اوصاف کیسے تھے. ہر چیز ان کی حضور کی سنتوں میں ڈلی ہوئی. وہ جب بیمار ہوتے تھے تو بڑا اہتمام کرتے تھے، بہت اہتمام، فوراً احتیاطی تدابیر، ملنا جلنا کم کر دیا، آرام کی طرف توجہ، جتنا آرام ضروری ہوتا ہے اتنا آرام، دواؤں کا اور نسخوں کا استعمال، خود حکیم بھی تھے حضرت، دواؤں کا نسخوں کا خود استعمال، اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے. یہ حضرت کا وہ، حتیٰ کہ ایک وقت وہ آیا کہ ان کی دونوں آنکھیں، ان کی بینائی ختم ہو گئی، روشنی ختم ہو گئی، آخر عمر میں آپ نابینا ہو گئے تھے. اس وقت حکیموں نے یہ کہا تھا کہ حضرت آپ کا آپریشن ہو کر علاج ہو سکتا ہے لیکن آپ کو سجدے نہیں کرنے پڑیں گے. حضرت نے کہا ایک سجدہ بھی ایسا گوارا نہیں ہے جو زمین پر نہ کروں گا، ایک سجدہ بھی ایسا گوارا نہیں ہے. یہاں یہ بات تھی، عمر بھر کی بینائی کو برداشت کیا لیکن کبھی ایک لفظ آپ اپنی زبان پر حرف شکایت نہیں لائے، بلکہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو حضور نے فرمایا کہ میں جس کی دونوں آنکھیں ان کی بینائی سلب کر لوں، من اسلبت کریمتی اوجبت لہ الجنہ، اس کے لیے میں جنت واجب کر دیتا ہوں. اگر دنیا میں کسی کی بینائی نہ رہے اور اس نے اس پر صبر کر لیا، اور صبر تو کرنا ہی پڑتا ہے، تو اللہ نے فرمایا میں اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہوں. یہ تو نابینا جتنے بھی ہیں نا، یہ سب جنتی ہیں، ان کا اکرام کرنا چاہیے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، بے انتہا صبر کیا، خاموش رہتے تھے. بہت سی بیماریاں آپ کو آتی تھی، کسی سے کہتے نہیں تھے، احتیاطی تدابیر کرتے تھے. اسی طریقے سے ہمارے پاس بیماری آتی رہتی ہیں، زیادہ کہا نہ جائے، شکوے شکایت نہ کی جائے، احتیاطی تدابیر کی جائے، علاج کیا جائے. تو دوستو یاد رہے گی بات، علاج کے سلسلے میں ترتیب یاد رہے گی، اول دعا، دوسرے نمبر پر صدقہ، تیسرے نمبر پر کیا علاج، اور علاج بھی کیا سنت ہے. اسی علاج میں سے یہ علاج بھی ہے پچھنا لگانا. بہت سی بیماریاں خون کی بنیاد پر ہوتی ہیں، جن کو امراض دمویہ کہا جاتا ہے، خونی، جیسے آج کل شوگر کا بڑھنا ہے، بی پی ہے، کولیسٹرول ہے، یہ سب امراض دمویہ ہے، خونی بیماریاں ہیں. ان کا علاج اس طرح سے کی چیزوں میں کافی اور شافی ہو جاتا ہے. آج کل ہم لوگ تو چونکہ اس دور میں جی رہے ہیں، اس لیے ہم بھاگے ہیں، بھاگ رہے بس ایلوپیتھک کی طرف ہی، اور اسی علاج کی طرف بھی. حالانکہ اس علاج میں ایک پریشانی کا مسئلہ یہ ہے، سب جانتے ہیں کہ ایک چیز کا علاج کرو تو دوسری بیماری آتی ہے، دوسری کرو تو تیسری، اور ایک دوا کھانا شروع کر دو تو پھر وہ زندگی بھر تک کے لیے کھانی ہے، ختم نہیں ہوتی. حالانکہ بی پی کا علاج اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، لیکن بی پی کا علاج اگر آپ اس دوا میں کر لیجیے، آپ طب یونانی میں کر لیجیے، حکیمی دوائی کے ساتھ کر لیجیے، تو چند دن استعمال کے بعد میں پھر وہ دوا ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہاں آپ نے اگر بی پی کی ٹیبلیٹ لینی شروع کر دی تو موت کے دن بھی وہ رہے گی، موت تک چلے گی. کولیسٹرول بڑھ گیا، ان کے یہاں بھی علاج ہے، یہ چند دن استعمال کر کے ختم کر دیں گے. علاج ذرا لمبا ہوتا ہے ان لوگوں کا. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ ہم چونکہ بچپن سے ہی یہی دوا کھاتے آ رہے ہیں، اس لیے وہ دوا جلدی سے ہمارے اوپر کارگر نہیں ہوتی، ہمارا جسم بالکل اسی کا عادی بن گیا ہوتا ہے. پچھنا، حجامہ، یہ بھی علاج ہے، اور جو خون کی بیماریاں ہیں ان کے لیے بڑا مفید ہوتا ہے. اسی طرح بعض مرتبہ انسان کے جسم میں درد ہوتا ہے، مختلف دردوں کے اندر اگر آدمی پچھنا لگوائے تو یہ علاج اس کے لیے بڑا مفید ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیے، یہ پچھنا لگانے والا بھی کوئی ماہر ہی ہونا چاہیے، ان پڑھ اور غیر ماہر نہیں ہونا چاہیے. اور اس میں اگر سنت تاریخ کا خیال کر لیا جائے، سنت تاریخ کا مطلب مہینے کے بیچ میں، یا 17-19-21 تاریخ ان کا اگر خیال کر لیا جائے تو علاج پھر اور مفید ہو جاتا ہے. دردوں کے لیے تو علاج کافی مفید ہے, مجھے بھی کئی مرتبہ درد ہوتے ہیں اور کبھی کبھی میں بھی لگواتا ہوں, الحمدللہ افاقہ ہوتا ہے, فائدہ ہوتا ہے, لیکن شرط یہی ہے کہ ماہر ہونا چاہیے اس کا, پشنے لگانے وقت کا ماہر ہونا چاہیے, ورنہ کبھی کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے. دیکھیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پشنے لگانے کا ذکر باب ما جاء فی حجامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وبه قال حدثنا علی بن حجر قال حدثنا اسماعیل بن جعفر عن حمید قال سئل انس بن مالک عن کسب الحجام فقال انس احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه ابو الطيبه فامر له بشاعين من طعام وكلم اهله فوضعوا عنه من خراجه وقال ان افضل ما تداويتم به الحجامه او ان من امثل ما تداويتم به الحجامه. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سینگی لگوانے کی اجرت کا مسئلہ پوچھا ہے, حجامے کی اجرت جائز ہے یا جائز نہیں ہے, کیونکہ ایک عجیب سا کام ہے نا, اس میں خون نکالا جا رہا ہے انسان کا, اس لیے پوچھا کہ حضرت اس کی اجرت جائز ہے جائز نہیں ہے. انہوں نے فرمایا سنو, حضور نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پچھنا لگوایا, حجامہ کروایا, اور حضرت ابو طیبہ کو بلایا, ان سے آپ نے پچھنا لگوایا, یہ ایک غلام تھے اور یہ کام کیا کرتے تھے, آپ نے ان کو اس کی اجرت دی 2 سا کھانا, ایک پیمانہ ہے گندم 2 سا بھر کے وہ دیے, یا یہ کہ کھجور بھی آیا, 2 سا آپ نے کھجور دیے ان کو, اور پھر ان سے پوچھا کہ تمہارے آقاؤں نے تم سے کیا معاملہ طے کر رکھا ہے. اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ کچھ لوگ غلام خریدتے تھے اور خرید کر یہ کہہ دیا کرتے تھے کچھ بھی کام دھندا کرو, ہمیں روزانہ اتنے پیسے لے کر دے دیا کرو, لا دیا کرو, اس کو کہتے تھے عبد معزون, اجازت دیا ہوا غلام, تو ایسا ہوتا تھا اس زمانے میں. تو یہ عبد معزون تھے, ان کو ان کے آقا نے کہہ رکھا کچھ بھی کرتے پھرو بھائی, ہمیں روزانہ اتنا لا کے دے دیا کرو. حضور نے پوچھا, حضور ان کی خدمت سے خوش ہو گئے, تو حضور نے پہلے تو ان کی جو اجرت تھی پوری وہ اجرت دی, پھر کہا بھئی تمہارا جو آقا ہے تم سے کیا لیتا ہے. انہوں نے کہا حضرت 3 سا روز لیتا ہے. حضور نے کہا ٹھیک ہے بلا ان کو. حضور نے بلایا اور سفارش کری, بھئی 1 سا کم کر دو نا, آدمی اچھا ہے یہ, تو 1 سا کم کر دیا انہوں نے حضور کے کہنے پہ. اس سے بات معلوم ہوئی کہ سفارش کرنا بھی سنت ہے اور اس کا بڑا ثواب ملتا ہے. کہیں ایسا موقع ہے کہ آپ کی سفارش سے کسی کا فائدہ ہو رہا ہو تو جھجکنا نہیں چاہیے, کر دینی چاہیے, اس میں بڑا ثواب ہوتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سینگی لگوانے کی اس اجرت کا مسئلہ پوچھا کہ جائز ہے نہیں, انہوں نے فرمایا کہ ابو طیبہ نے حضور کی سینگی لگائی تھی, آپ نے 2 سا کھانا, ایک روایت میں کھجور بھی آیا ہے, مرحمت فرمایا اور ان کے آقاؤں سے سفارش فرما کر ان کے ذمے جو محصول تھا اس میں کمی کرا دی, اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سینگی لگانا بہترین دوا ہے. کیا ارشاد فرمایا؟ سینگی لگانا بہترین دوا ہے. تو سنت کی نیت سے ہم بھی کرا لیا کریں کبھی, اس کے اندر بڑا فائدہ ہے اور حضور نے فرمایا کہ یہ بہترین دوا ہے. اگلی حدیث, ان علی رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وامرنی فاعطیت الحجام اجرہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے پچھنا لگوایا. یہ بھی حدیث بتا رہی ہے کہ حضور نے پچھنا لگوایا اور پچھنے کے ذریعے سے, حجامے کے ذریعے سے علاج کروایا. پھر آگے فرماتے ہیں فاعطیت الحجام اجرہ امرنی, حضور نے مجھے حکم دیا تو میں نے حجام, یہاں پہ حجام کس کو بولتے ہیں؟ बाल काटने वाले को, बहुत सी हिंदुस्तान में बहुत सारी जगह दिल्ली की तरफ भी बोलते हैं हज्जाम, उसको भी हज्जाम को बुला कर लाओ, हज्जाम की दुकान पे हूँ। लेकिन असल में हज्जाम इसको बोलते हैं जो पचना लगाता है, हजामा से बना है, हजामत से बना है ये। और बाद इलाकों में शायद हजामत बाल कटवाने को भी बोलते हैं, भी हजामत करवा के आ रहा हूं। तो हज्जाम के असल माने क्या है? पचना लगाने वाला, हजामा करने वाला, ये है। इसको क्या बोलेंगे जो बाल काटता है अरबी में? नाई, नाई तो उर्दू में बोल रहे हैं, यहां की जबान में, अरबी में इसको हल्लाक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हल्लाक, यहलिकुर रास। और ये जो हज्जाम है ये वो है जो पचना लगाता है, हजामा से बना है ये। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, हुजूर ने मेरे सामने पचना लगवाया और फिर मुझे हुक्म दिया भाई इसकी उजरत दो। फातैतुल हज्जाम अजरहू, तो मैंने हज्जाम को उसकी उजरत दी। अगली हदीस, عن ابن عباس اظنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم احتجم في الاخدعين وبين الكتفين واعطى الحجام اجره ولو كان حراما لم يعطي. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن کی دونوں جانی پچھنے لگوائے, یہ بھی اس طرف بھی اس طرف بھی, اور دونوں شانوں کے درمیان, یہ شانے جو ہیں یہ اس کے بیچ میں یہاں, اور اس کی اجرت بھی مرحمت فرمائی. اگر ناجائز ہوتی تو حضور کیسے مرحمت فرماتے؟ اس کی اجرت دینا کیا ہے؟ جائز ہے, تبھی تو حضور نے اس کی اجرت دی ہے. اصل میں سینگی لگانے میں, اس وقت میں جو کو منہ سے ہی خون چوستے تھے لوگ, سینگی لگا کے خون کھینچنا پڑتا ہے, اور جب کھینچتا ہے آدمی تو منہ میں بھی آ جاتا ہے. اس وجہ سے بعض حدیث میں اس کی کمائی اور اس پیشے کی برائی آئی ہے کہ یہ پیشہ اچھا نہیں ہے, اس کی برائی آئی ہے اور اس کی کمائی کو خبیث فرمایا ہے, جس کی بنیاد پر بعض علماء اس کی اجرت کو ناجائز فرماتے ہیں, بعض علماء. لیکن امت کا بڑا طبقہ یہ کہتا ہے کہ جو حضور نے فرمایا ہے وہ اس لیے فرمایا ہے کہ دیکھو آزاد لوگ جو ہیں وہ اگر یہ کام کرتے ہیں تو ان کے حق میں تو یہ کام بہتر نہیں ہے, اگر کریں تو ان کو فری میں کام کرنا چاہیے, یہ انسانی ضرورت ہے, اس کی کمائی ان کو نہیں لینی چاہیے. لیکن غلام بیچارے, ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا, وہ اگر کر رہے ہیں تو ان کو اجرت دے دینا چاہیے, جیسے کہ حضور نے خود اجرت دی ہے. جن کا کام ہی یہ ہے, کچھ اور کمائی نہیں ہے, تو ان کو اس کی اجرت دے دینی چاہیے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے, جیسے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ نے خود اجرت دی ہے. یہ جو پشنا ہے یہ جسم کے مختلف حصوں میں لگایا جاتا ہے, جہاں جیسی بیماری ہوتی ہے اسی حساب سے جو پشنے کا ماہر ہوتا ہے. اس لیے میں نے کہا ماہر ہونا چاہیے, ہر کس و ناقص سے مت لگواؤ. یہ اگلی حدیث دیکھیے. عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجم وساله كم خراجك فقال ثلاثه اشعر فوضع عنه صاعا واعطى وجرا. حضرت ابن عمر سے بھی روایت ہے, حضور نے ایک حجام کو بلایا, پچھنا لگانے والے کو, حجامہ کروایا, پوچھا بھائی تیرا مالک تجھ سے کیا لیتا ہے؟ کہا حضرت 3 سا لیتا ہے. حضور نے اس کے مالک کو بلا کر 1 سا کم کرا دیا اور اس کو اجرت بھی دی, الگ سے اپنی طرف سے اجرت بھی دی. اگلی حدیث, انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يحتجم في الاخدعين والكاهل وكان يحتجم لسبع عشر وتسع عشر واحدى وعشرين. حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گردن کی دونوں جانبوں میں اور دونوں شانوں کے درمیان سینگی لگواتے تھے، اور عموماً 17، 19 یا 21 تاریخ میں اس کا استعمال کر فرماتے تھے۔ یہ سنت تاریخ بھی کہی جاتی ہے، کتنی؟ 17، 19، 21۔ اگلی حدیث، اس باب کی آخری حدیث، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، احتجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو محرم بملل على ظهر القدم۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور نے موضع ملل میں، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان، ما بین مکہ و مدینہ ایک مقام، ایک جگہ ہے ملل، وہاں پر آپ نے حالت احرام میں پشنا لگوایا ہے۔ کہاں لگوایا ہے؟ پشت، یعنی پیر کی پشت، اوپر کی جانب، پیر کا جو اوپر کا حصہ ہے، یہاں پر آپ نے پشنا لگوایا ہے۔ حالت احرام میں سینگی لگوانا، یہ پشنا بعض ائمہ کے نزدیک مکروہ ہے، لیکن حنفیوں کے یہاں بالکل جائز ہے، اسی حدیث کی بنیاد پر، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں پشنا لگوایا ہے، لیکن شرط یہ ہے اس طرح سے پشنا لگوایا جائے کہ بال نہ اکھڑے، اس لیے کہ احرام کی حالت میں بال اکھاڑنا یہ غلط ہے، ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کی سب باتوں ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب للدعوات۔ اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج كرب أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب